Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
زخم رشتے ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں, زخم رشتے ہی رہے, زخم رشتے ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں, تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں, تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں, زخم رشتے ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں, تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں. استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کہ تیرا, استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کہ تیرا, خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں, خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں. استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کہ تیرا, خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں, تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں. دے مجھے حسن ازل ظرف کچھ آلہ اتنا, دے مجھے حسن ازل ظرف کچھ آلہ اتنا, اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں, اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں. دے مجھے حسن ازل ظرف کچھ آلہ اتنا, دے مجھے حسن ازل ظرف کچھ آلہ اتنا, اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں, اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں. زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں, زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں, جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں, جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں. زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں, زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں, جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں, جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں, جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں. تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں. کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہوتا, کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہوتا, لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں, لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں. کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہوتا, کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہوتا, لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں, لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں.
حضرت ناسے گرائے چشم دیدہ و دل فرش راہ، حضرت ناسے گرائے دیدہ و دل فرش راہ، کوئی لیکن یہ تو بتلاؤ کہ کوئی لیکن یہ تو سمجھاؤ کہ سمجھائیں گے کیا. وہ دنیا میں شعر ہے لیکن آپ کا شعر بہت ہی اعلیٰ ہے. لوگ سمجھاتے رہے اور میں سمجھا نہ کر، یہ سمجھ ہے دیدی کہ وہ لوگ کہتے تم داڑھی رکھ رہے ہو کہاں، ناجائز محفلوں میں نہیں جاتے، شرعی پردہ کرتے ہو، یہ کون سا دین ہے؟ آج کل تو یہ کہتے ہیں نا، تو لاکھ سمجھائیں گے نہ کرو اس بات، لاکھ لوگ سمجھاتے رہے اور میں سمجھا نہ کر. ماشاء اللہ. اور پڑھیے تاکہ
یہ جلدی ہے تو دیر کیا ہو. گلشن طریقت کے شیخ میرے مالی ہیں، گلشن طریقت کے گلشن طریقت کے یہ حد والا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا کہ اس طرح تین دفعہ پڑھو. حضرت مجھے طرز بھی بتاتے تھے، پڑھنا بھی سکھاتے تھے، سب کچھ. الحمد للہ. گلشن طریقت کے شیخ میرے مالی ہیں، آج کے وہ رومی ہیں، آج کے غزالی ہیں، آج کے وہ رومی ہیں، آج کے غزالی ہیں. گلشن طریقت کے شیخ میرے مالی ہیں، گلشن طریقت کے شیخ میرے مالی ہیں، آج کے وہ رومی ہیں، آج کے غزالی ہیں، آج کے وہ رومی ہیں، آج کے غزالی ہیں. ڈال ڈال پتے ہیں، ڈال ڈال پتے ہیں، شاخ شاخ گل بوٹے، ڈال ڈال پتے ہیں، ڈال ڈال پتے ہیں، شاخ شاخ گل بوٹے، آپ نے نگاہیں ہر شجر پہ ڈالی ہیں، آپ نے نگاہیں ہر شجر پہ ڈالی ہیں. ڈال ڈال پتے ہیں، شاخ شاخ گل بوٹے، ڈال ڈال پتے ہیں، شاخ شاخ گل بوٹے، آپ نے نگاہیں ہر شجر پہ ڈالی ہیں، آپ نے نگاہیں ہر شجر پہ ڈالی ہیں.
جاگتے حقائق ہیں مدح شیخ کے اشعار، جاگتے حقائق ہیں مدح شیخ کے اشعار، جاگتے حقائق ہیں مدح شیخ کے اشعار، با خدا یہ خوابی ہیں اور نہیں خیالی ہیں، با خدا یہ خوابی ہیں اور نہیں خیالی ہیں، جاگتے حقائق ہیں مدح شیخ کے اشعار، جاگتے حقائق ہیں مدح شیخ کے اشعار، با خدا یہ خوابی ہیں اور نہیں خیالی ہیں، با خدا یہ خوابی ہیں اور نہیں خیالی ہیں،
شاید ایسی چوری پر بخششیں ملیں ہم کو، شاید ایسی چوری پر بخششیں ملیں ہم کو، شاید ایسی چوری پر بخششیں ملیں ہم کو، شیخ کی ادائیں کچھ ہم نے بھی چرا لی، شیخ کی ادائیں کچھ ہم نے بھی چرا لی ہیں، شیخ کی ادائیں کچھ، شیخ کی ادائیں کچھ ہم نے بھی چرا لی ہیں، شاید ایسی چوری پر بخششیں ملیں ہم کو، شاید ایسی چوری پر بخششیں ملیں ہم کو، شیخ کی ادائیں کچھ ہم نے بھی چرا لی ہیں، شیخ کی ادائیں کچھ ہم نے بھی چرا لی
ہیں،
ایک نگاہ مرشد کی کچھ تو بات ہے طائب، ایک نگاہ مرشد کی کچھ تو بات ہے طائب، ایک نگاہ مرشد کی کچھ تو بات ہے طائب، کچھ تو بات ہے طائب، سینکڑوں نگاہیں ہیں سب کی سب سوالی ہیں، سینکڑوں نگاہیں سب کی سب سوالی ہیں، ایک نگاہ مرشد کی کچھ تو بات ہے طائب، ایک نگاہ مرشد کی کچھ تو بات ہے طائب، سینکڑوں نگاہیں ہیں سب کی سب سوالی
ہیں، تین میں عربی میں تین کثرت کے لیے ہوتا ہے، ابھی دو ہی اگر وہ پڑھنے یا اگر آپ حسن ہم نے جو شہر میں دیکھا لکھا،
یہ نہ کہنا کہ قصیدہ لکھا، یہ نہ کہنا کہ قصیدہ لکھا، ہم نے مرشد میں جو دیکھا لکھا ہم نے مرشد میں جو دیکھا لکھا یہ نہ کہنا کہ قصیدہ لکھا ہم نے مرشد میں جو دیکھا لکھا
واہ واہ واہ
رشک شمس و قمر کہا ان کو
واہ واہ واہ
رشک شمس و قمر کہا ان کو یعنی وہ جیسے ہیں ویسا لکھا یعنی وہ جیسے ہیں ویسا لکھا رشک شمس و قمر کہا ان کو رشک شمس و قمر کہا ان کو یعنی وہ جیسے ہیں ویسا لکھا ہم نے مرشد میں جو دیکھا لکھا رشک شمس و قمر کہا ان کو یعنی ہو جیسے ہیں ویسا لکھا یہ نہ کہنا کہ قصیدہ لکھا اس سے بڑھ کر کوئی تشبیہ نہ تھی اس سے بڑھ کر کوئی تشبیہ نہ تھی کم ہے گر ان کو مسیحا لکھا کم ہے گر ان کو مسیحا لکھا اس سے بڑھ کر کوئی تشبیہ نہ تھی کم ہے گر ان کو مسیحا لکھا یہ نہ کہنا کہ قصیدہ لکھا اتنی نسبت بھی نہیں ہے پھر بھی اتنی نسبت بھی نہیں ہے پھر بھی خود کو قطرہ ان دریا لکھا خود کو قطرہ ان دریا لکھا اتنی نسبت بھی نہیں ہے پھر بھی اتنی نسبت بھی نہیں ہے پھر بھی خود کو قطرہ انہیں دریا لکھا خود کو قطرہ انہیں دریا لکھا ہم نے مرشد میں جو دیکھا لکھا جس سے نظروں کی حفاظت سیکھی جس سے نظروں کی حفاظت سیکھی اس کو ہر آنکھ کا تارا لکھا اس کو ہر آنکھ کا تارا لکھا جس سے نظروں کی حفاظت سیکھی اس کو ہر آنکھ کا تارا لکھا گلشن شیخ کے باسی ٹھہرے گلشن شیخ کے باسی ٹھہرے شیر ہم نے تر و تازہ لکھا شیر ہم نے تر و تازہ لکھا کیا غلو کر دیا اگر ہم نے کیا غلو کر دیا اگر ہم نے خود کو اندھا انہیں بینا لکھا کیا غلو کر دیا اگر ہم نے کیا غلو کر دیا اگر ہم نے خود کو اندھا انہیں بینا لکھا ہم نے باتیں نہ بنائی تائب ہم نے باتیں نہ بنائی تائب ہم نے جو حال تھا دل کا لکھا
ماشاءاللہ اتنے سادہ الفاظ میں کیسی عمدہ تعریف ہے کوئی غلو بھی سب وہی ہے جو حقیقت لیکن کس سادگی کے ساتھ طیب صاحب نے اتنے عالی مضامین اس میں ہر شخص سمجھ سکتا ماشاء اللہ اچھا سنائی سنائیے اچھا اللہ
جب شہر مجھے ویران لگا تب حضرت والا یاد آئے جب شہر مجھے ویران لگا جب شہر مجھے ویران لگا تب حضرت والا یاد آئے جب بھیڑ میں بھی تنہا میں ہوا تب حضرت والا یاد آئے جب شہر مجھے ویران لگا تب حضرت والا یاد آئے جب بھیڑ میں بھی تنہا میں ہوا تب حضرت والا یاد آئے مقبول ہوئی جب میری دعا تب حضرت والا یاد آئے مقبول ہوئی جب میری دعا تب حضرت والا یاد آئے جب میری دعا سے کچھ نہ ہوا تب حضرت والا یاد آئے مقبول ہوئی جب میری دعا تب حضرت والا یاد آئے جب میری دعا سے کچھ نہ ہوا تب حضرت والا یاد آئے
جب ہم عاجز آ جاتے تھے تو حضرت سے دعا کے لیے آ جاتے تھے
مقبول ہوئی جب میری دعا تب حضرت والا یاد آئے جب میری دعا سے کچھ نہ ہوا تب حضرت والا یاد آئے، از راہ کرم توفیق ملی جب خون تمنا کی ہم کو، از راہ کرم توفیق ملی جب خون تمنا کی ہم کو، رنگین ہوئی جب دل کی قبا تب حضرت والا یاد آئے، رنگین ہوئی جب دل کی قبا تب حضرت والا یاد آئے، از راہ کرم توفیق ملی جب خون تمنا کی ہم کو، از راہ کرم توفیق ملی جب خون تمنا کی ہم کو، رنگین ہوئی جب دل کی قبا تب حضرت والا یاد آئے، دنیا کی حقیقت ہم نے پڑھی، دنیا کی حقیقت ہم پہ کھلی، دنیا کی حقیقت ہم نے پڑھی، دنیا کی حقیقت ہم پہ کھلی، جب ہم کو فنا کا درس ملا تب حضرت والا یاد آئے، جب ہم کو فنا کا درس ملا تب حضرت والا یاد آئے، نظروں کو جھکا کر سڑکوں پر جب کام سے ہم نکلے اور پھر، نظروں کو جھکا کر سڑکوں پر جب کام سے ہم نکلے اور پھر، جب جام حلاوت کا چھلکا تب حضرت والا یاد آئے، نظروں کو جھکا کر سڑکوں پر جب کام سے ہم نکلے اور پھر، جب جام حلاوت کا چھلکا تب حضرت والا یاد آئے، گانوں کی جونی آواز سنی رفتار بڑھا کر قدموں کی، گانوں کی جونی آواز سنی رفتار بڑھا کر قدموں کی، کانوں پہ جو ہم نے ہاتھ رکھا تب حضرت والا یاد آئے، کانوں پہ جو ہم نے ہاتھ رکھا تب حضرت والا یاد آئے، مخلوط محافل میں شرکت کے جرم سے تائب ہونے پر، مخلوط محافل میں شرکت کے جرم سے تائب ہونے پر، اپنوں میں مذاق اپنا جب اڑا تب حضرت والا یاد آئے، مخلوط محافل میں شرکت کے جرم سے تائب ہونے پر، اپنوں میں مذاق اپنا جب اڑا تب حضرت والا یاد آئے،
سبحان اللہ، واہ، کل یہ ملفوظ حضرت والے کو سنائے جا رہے تھے، ذکر قلبی اور دعا میں ذکر کی حقیقت، یہ تھوڑا سا پڑھا گیا تھا اس لیے شروع سے سناتا ہوں. ذکر قلبی اور زبان میں ذکر کی حقیقت, یعنی دل کا ہر وقت اللہ اللہ کرنا, زبان یا یہ دل میں ہر وقت سوچنا کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے, اور زبان میں ذکر کہ ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر رہے, اس کی حقیقت. مزاج معتدل ہو ہر وقت, حضرت والا نے فرمایا مزاج معتدل ہو, ہر وقت باخدا ہو, دل سے باخدا ہو, یہ ضروری نہیں کہ زبان سے باخدا ہو. یہی ذکر قلبی, یہی دوام ذکر ہے کہ دل باخدا ہو اور جسم فرما بردار ہو, کسی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. اگر زبان سے ذکر کرنے کو کوئی شیخ منع کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو اندیشہ ہے کہ اگر ذکر کرے گا, کہ اگر یہ شخص ذکر کرے گا تو اس کی خشکی بڑھ جائے گی, اس لیے ذکر کو منع کر رہا ہے. پہلے زمانے کے احکام میں اور اس زمانے کے احکام میں فرق ہے, اصول ایک ہے لیکن فروعات میں کمی بیشی کا اختیار ہے. یعنی اصول جو بنیاد ہے, جو جڑ ہے, وہ تو ایک ہی ہے ایمان و اسلام, لیکن جو اس کی فروعات ہیں شاخیں, یعنی نوافل و مستحبات, تلاوت اور جتنے عمر, نفلی عمرہ اور نفلی حج وغیرہ, یہ سب فروعات ہیں. خصوصا ذکر, اس میں شیخ کو اختیار ہے کہ وہ اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے, لیکن اصول میں نہیں کر سکتا. تین فرض کو مغرب کے چار فرض کو اللہ والا نہیں بتا سکتا, اور یہ چار صبح کی دو فرض کو چار فرض نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اصول ہے ایمان و اسلام. تو ایک اللہ تعالی نے نازل فرما دیا کہ یہ ضروری, یہ ضروری نہیں, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. تو یہ فروعات ہیں, شاخی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اصول ایک ہے اور لیکن فروعات میں کمی بیشی کا شیخ کو اختیار رہتا ہے. وہ ذکر بند کراتے ہیں کہ ذکر نہ کرو, ملتوی کرا دے سب, نوافل ذکر سب ملتوی کرا دے, تو اس کا شیخ کو اختیار ہے, کیونکہ یہ شریعت میں منع نہیں ہے. اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ تک سب کرو تو ثواب, نہ کرو تو گناہ. تو بعض لوگ ثواب کے لالچی ہوتے ہیں کہ وہ بغیر شیخ کے مشورے کے وہ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں, اور بعد میں اس کا نتیجہ بہت جو ہے یہی ہوتا ہے, خشکی بڑھ گئی, اور بنگلہ دیش میں تھے تو اہل حق ہی مگر ماہر نہیں تھے, تو ان کے یہاں ذکر ہوتا تھا, یہاں بھی ان کے بعض لوگ آئے, اس نے باہر آ کے, حضرت والا حیات تھے, اس نے آ کے رقص شروع کر دیا باہر کہ میں فلاں سے ذکر ہوں, اور وہ کیا بڑے مشکل سے اس کو حضرت والا نے وہاں سے بگوایا. تو یہ مولانا عبد المتین صاحب بھی ایک دفعہ ان کی مجلس میں چلے گئے, وہاں اس شہر میں گئے تھے, تو وہاں ان کے ذکر میں گئے, تو جا کے جناب ذکر شروع ہوا, تو ذکر اتنا کرتے کرتے ایک وہاں وہ بھی تھا جیسے پول سا جو ہوتا ہے جنگل میں, گئے اس میں تالاب تھا, انہیں چھلانگ لگا دی, دوسرا آدمی تھا وہ پیڑ پہ چڑھ گیا ذکر کرتے کرتے, تیسرا آدمی تو ڈنڈا لے کے اور یہاں بھاگنے لگا جو سامنے آیا اس کے لگائے, اور یہاں تک کہ مولانا عبد المتین صاحب کھڑے تھے دروازے کے قریب تھے کہ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا. یہ کون سا ذکر ہے, اس سے کیا فائدہ, سوائے ایک مریض سنا کہ اپنے شیخ کو لیے جا رہا تھا رکشہ پہ, رکشہ والا تھا, تو وہ ذکر کرتا جا رہا تھا, شیخ بھی ذکر کر رہے تھے, نتیجہ وہ بھی جنگل میں جب پہنچا تو رکشہ وہیں چھوڑی اور جنگل میں آ گیا. اب شیخ صاحب نے دو گھنٹے انتظار کیا, اس کے بعد وہ آ کے لے گیا. تو یہ ذکر مطلوب نہیں ہے, یہ وہی ہے کہ جو اناڑی ہوتا ہے اس طرح کے, اصل مقصد دین کا سمجھتے نہیں, ذکر کس مقصد سے بتایا جاتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ ذکر اس لیے بتاتا ہے شیخ کہ دل میں نور پیدا ہو جائے, اور جب کوئی گناہ سرزد ہو تو یا کوئی خطا سرزد ہو تو اس کو مطلع ہو جائے, جیسے اندھیرے سے کوئی اندھیرے میں بیٹھا ایک دم روشنی کو دیکھتا ہے تو اگر روشنی چلی گئی یا بجلی چلی گئی تو فوراً ہم سب گھبرانے لگتے ہیں. لیکن جو اندھا ہو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ روشنی آئی کہ نہیں آئی. اس لیے ذکر کا مطلب مقصد صرف یہ ہے کہ دل میں نور آ جائے. اب یہ شیخ سمجھتا ہے کہ کتنا ذکر کریں کہ جس پہ نور آ جائے گا. بس اتنی مقصد ہے شیخ کی تربیت. اسی لیے شیخ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو متعین کرتا ہے حدود کو کتنا کرو اتنا نہ کرو اور یہ بتاتا ہے کہ ضروری چیز ہے اس کو نہ چھوڑو. وہ ہے گناہ سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہی حضرت والا پوری زندگی اتقی المحارم تکن عادب الناس عابد الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ گناہوں کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ. چوبیس حضرت والا نے فرمایا 24 گھنٹے کا عبادت گزار ہے جو گناہ نہیں کرتا, کیونکہ ہر وقت اس کو گناہ نہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. ہر وقت اس کو گناہ نہ کرنے کا اور اللہ کے راستے میں غم اٹھانے کا ثواب مل رہا ہے. تو سب سے بڑا عبادت گزار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی کو حضرت والا پڑھتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہتے اللہ والوں کے پاس رہو, اللہ تقوی جب بھی پیدا ہوگا تقوی اختیار کرو کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرو. لیکن کیسے ملے گا یہ تقوی؟ کونوا مع الصادقین, جو تقوی والے ہیں اہل تقوی ہیں ان کے پاس رہو, یہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے, گناہ سے بچنے کی ہمت نصیب ہو جائے گی, استقامت نصیب ہو جائے. اصول ایک ہے لیکن فروعات میں کمی بیشی کا شیخ کو اختیار ہے. دیوبند میں ایک طالب علم نے جو کے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا لی, اس کو پیچی شروع ہو گئی. اس نے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی کہ حضرت میں نے سنت سمجھ کر جو کی روٹی کھائی تھی جس سے مجھ کو پیچش ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کیا تمہاری آتے صحابہ جیسی ہیں؟ تم کو اس زمانے کے بزرگوں کی نقل کرنی تم کو اس زمانے کے بزرگوں کی نقل کرنی چاہیے کہ وہ کس کس سنت پر عمل کر رہے ہیں. جن سنتوں پر اس زمانے کے اولیاء کرام عمل کر رہے ہیں بس ان پر عمل کرو, اولیاء اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. پہلے زمانے کے لوگ کے بزرگوں کی نقل بھی جائز نہیں ہے. پہلے زمانے کے بزرگوں کی نقل بھی جائز نہیں ہے. ان کے قوا یعنی اعصاب قوتیں بہت اچھی تھی, ان کے قوا اعصاب بہت اچھے تھے. وہ زیادہ ذکر کرنے کے بات بھی معتدل رہتے تھے. بس آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا ذکر گناہوں سے بچنا ہے. متقی ہو یعنی گناہ نہ کرو تو چوبیس گھنٹوں کے عبادت گزار رہو گے, کیونکہ تقوی نام ہے عدم معصیت کا یعنی گناہ نہ کرنے کا. یہاں قصب نہیں ہے, ترک ہے, یعنی گناہ کے معاملے میں اس کو حاصل کرنا نہیں ہے, کمانا نہیں ہے, فیل کرنا نہیں ہے, بلکہ ترک ہے. اگر کام نہ کرو گناہ کا کام نہ کرو تو یہاں قصب نہیں ہے, ترک ہے. یہاں اعمال نہیں ہے, ترک کے اعمال ہے. یعنی گناہ کے اعمال نہ کرو, ترک گناہ کرو. ہر وقت غم جھیلو, ہر وقت اللہ کو راضی رکھو. ایسی نسبت عطا ہوگی کہ ہر وقت باخدا رہو گے. بزرگوں نے فرمایا کہ اس زمانے میں جو صاحب نسبت اولیاء اللہ ہیں ان کی تقلید کرو. جو اللہ والے اولیاء اللہ ہیں صاحب نسبت ہیں، متبع سنت و شریعت ہیں، تو ان کی تقلید کرو، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلو. امام راضی اور امام غزالی کے وظائف کی تقلید اس زمانے میں نہ کرو. وہ 70,000 وظائف کرتے تھے اور متاثر نہیں ہوتے تھے، ان کی صحت اعلیٰ تھی. بتاؤ صحابہ جیسی صحت ہماری ہے، پھر ان کے اعمال کی نقل کیسے کر سکتے ہیں؟ جو حکم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی اعمال میں دیا، اس کی تقلید سب پر واجب نہیں ہے. جو حکم ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی اعمال میں دیا، فرض اعمال اور ضروری اعمال، واجب اعمال نہیں، یعنی سنت موقع والے اعمال نہیں، بلکہ نفلی اعمال، ذکر تلاوت وغیرہ، نوافل وغیرہ، تو جو حکم ان کو، یعنی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی اعمال میں دیا، اس کی تقلید، یعنی اس کے پیچھے چلنا، اس کو اختیار کرنا سب پر واجب نہیں. جیسے لا یزال لسان کا رطب، یہ پیش لگا ہوا ہے، پیش کیوں لگا دیا؟ رطبن من ذکر اللہ، لا یزال لسان کا رطبن من ذکر اللہ، کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. لیکن اب کوئی ہر وقت ذکر کرے تو اس کا دماغ پاگل ہو جائے گا. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مخاطب کون تھے اور ان عرب مخاطب کون ہیں، جن سے پہلے خطاب کیا جا رہا تھا وہ کون تھے، اور عرب جسے کہا جا رہا ہے وہ کون ہے. جو مخاطب کے اب سے 30 گنا زیادہ طاقت رکھتے تھے، یعنی جن سے کہا جا رہا تھا، جن سے خطاب ہو رہا تھا، اب سے 30 گنا زیادہ طاقت رکھتے تھے، اور 20 کلو ان کے جسم میں خون تھا، تو اب وہ ذکر 10 کلو خون رکھنے والوں کو کیسے دیا جا سکتا ہے. صحابہ کے زمانے میں قوتیں بہت تھیں، اب اس زمانے میں وہ قوت نہیں ہے، تو اب وظائف اور نوافل اور ذکر میں ان کی نقل جائز نہیں. یاد رکھو، یتبدل الاحکام بتبدل الزمان والمکان، یعنی احکام جو ہے زمانے اور مکان کے بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں. تو ہاں، اصول ایسے بنائے گئے ہیں جن میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں. اللہ تعالی نے جو دین نازل کر دیا اور اس کو ضروری قرار دے دیا، جو جڑ ہے اسلام، ایمان، احسان وغیرہ، یہ تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ہاں، اصول ایسے بنا گئے ہیں جن میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. اب جو مغرب کی 3 رکعت تھیں وہ اب بھی ہیں اور قیامت تک ہی رہیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 کی 2 رکعت کر لو، کہ اب لوگ کمزور ہو گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 کی کیسا آپ 2 رکعت پڑھ لیا کرو، یہ نہیں ہو سکتا. مگر فروعات مستحبات میں ترمیم کی جا سکتی ہے. نوافل مستحبات جو کہ ضروری قرار نہیں دیے گئے، اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. ایک شخص کو حضرت حارمی نے بتایا کہ 1,000 دفعہ اللہ اللہ کر لیا کرو. اس نے 10,000 کر لیا، گرم ہو گیا اور تھانہ بھون کی خانقاہ کے کنویں میں کود پڑا، اور کنویں کے اندر بھی ذکر کر رہا تھا. اس کو مولانا شبیر علی صاحب نے نکالا اور حضرت کے پاس لے گئے. حضرت نے دم کر کے پانی دیا، ٹھیک ہو گیا، مگر پھر حضرت نے اس کی پٹائی کی کہ ہم نے 1,000 بتایا تھا، تم نے 10,000 کیوں کیا؟ شیخ طبیب ہوتا ہے، اس کی اتباع ضروری ہے. جتنا ذکر شیخ بتائے اتنا ہی کرو کہ میرا دل ایک لمحے کو اللہ سے غافل نہ ہو. بس اس کا اہتمام کرو کہ میرا دل ایک لمحے کو بھی اللہ تعالی سے غافل نہ ہو. ترک معصیت ضروری ہے، گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگ نوافل، اشراق، تہجد اور عمرہ کرتے ہیں مگر گناہ کبیرہ سے باز نہیں آتے. اب بتاؤ، یہ ولی اللہ ہوں گے یا شیطان ہو جائیں گے؟ ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں، ولی اللہ تو نافرمانی سے بچتے ہیں بلکہ ایک گناہ بھی نہیں کرتے، یعنی گناہ کو اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے، اگر کبھی خطا ہو گئی تو رو رو کر اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور آئندہ کو تقویٰ کا عزم مسم پکا ارادہ کرتے ہیں. حضرت حکیم بن امت نے فرمایا کہ جو طبیب جسمانی کا مسئلہ ہے وہی طبیب روحانی کا ہے. اگر طبیب جسمانی کہتا ہے کہ چھ چھ ماشا خمیرہ مروارید صبح شام کھائیے اور آپ نے ایک ایک چھٹاک کھا لیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ایک صاحب کو فرماتے ہیں، ایک صاحب کو میں نے سات بادام بتائے، انہوں نے ایک پاؤ کھا لیے. نتیجہ یہ نکلا کہ کپڑے اتار کر رات بھر ٹہلتے رہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو کہ شیخ کی بات بے دلیل مان لے، جبکہ شیخ متبع سنت و شریعت ہے اور سمجھے کہ شیخ جہاں تک دیکھ رہا ہے وہاں تک میری نظر نہیں ہے، تب تک کام نہیں بنتا. اور یہ سمجھے، یعنی جبکہ شیخ کی بات بھی دلیل مان لے جبکہ شیخ متبع شریعت و سنت ہے اور سمجھے کہ شیخ جہاں تک دیکھ رہا ہے وہاں تک میری نظر نہیں جاتی، تب تک کام نہیں بنتا. اگر ذکر کی کثرت سے پاگل ہو گئے، دماغ میں خشکی بڑھ گئی، تو کیا شیخ کیا کرے گا؟ اسی طرح جیسے طبیب ہوتا ہے، جب شیخ نے فرمایا کہ پانچ بادام کھا لی، یہ سات بادام بتائے تھے، انہوں نے ایک پاؤ کھا لی، ساری رات ٹہلتے رہے، کپڑے بھی سب اتار دیے. پھر حضرت والا نے سب صبح حضرت کے پاس آئے، لنگی ونگی بندی بھی کپڑے سب اترے ہوئے. حضرت نے ان کو پھر فرمایا کہ سارے دن حضرت طبیب بھی تھے، کچھ مت کھاؤ، سارے دن دہی کی لسی پیو، سارے دن وہ لسی پیتے رہے، شام کو جا کے معتدل ہوئے. ایسے ہی ہمارے ایک عزیز تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ان کا کام فیل ہونا تھا. باپ ان کے حکیم تھے اور رئیس تھے، تو علی گڑھ میں تو جو زیادہ رہتا ہے وہ اسی کی عزت زیادہ بڑھتی رہتی، تو وہ ہر سال فیل ہوتے تھے. وہ کہتے تھے، اپنے والد صاحب کو لکھتے تھے کہ ویسے تو میں کامیاب ہو گیا لیکن ایک سال اور لگے گا. خیر، ان کے باپ جو تھے وہ طبیب تھے، تو انہوں نے ادرک کا حلوہ ان کو بنا کے دیا کہ تم یہ جو ہے یہ ہر کھانے کے بعد دو تین ماشا جو ہے یہ کھا لیا کرو. تو انہوں نے جو کھایا تو وہ بڑا مزیدار لگا، تو جناب وہ سارا حلوہ ایک ایک چٹاک جو ہے وہ تین وقتوں میں کھانے لگے. وہ پانچ چار ہی دن ہوئے تھے کہ جناب اختلاس کا مرض ہو گیا. ان کا ایک پارٹنر تھا جلال، وہ بھی ایسا ہی تھا، ہر سال فیل ہوتا تھا، دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے. تو اس نے کہا جو یہ ہو گئے، تو اس نے کہا کہ جلال مجھے جو ایک فلاں دن میں نے یہ کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی تو میں نے یہاں سے گردن نکال کے اس سے کہا تھا کہ چائے لیا، ہوٹل تھا سامنے، تو اگر وہ میری گردن اس میں پھنس جاتی اور نہ نکلتی تو کیا ہوتا؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں ادھر سے جا کے تیری گردن کاٹ کے ادھر لا کے لگا دیتا. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا اس بات سے مجھے اطمینان ہوا. پھر وہ وہاں تانگا ہوتا تھا، اس زمانے تانگے میں باپ کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا فوراً آؤ میرے پاس، خبردار جو حلوہ سب کھانا بند کرو. پھر وہاں پہنچے تو دروازے اس میں جا رہے ہیں، تانگے والے سے کہا کہ بھائی تانگے والے ایک بات کرو، برا نہ مانو تو ایک بات کرو. کہ ہاں بھی کر لیجیے. کیا بات؟ کہنے بات یہ کہ تم سے گلے مل کے رونے کو جی چاہ رہا ہے. تو اس نے کہا بھائی آؤ رو لو جی. پھر وہاں ریل گاڑی جا رہی تھی، اس میں بیٹھ گئے. وہاں آگے جا کے دودھ والے وہاں سے چڑھتے تھے، اس میں ٹک ٹک اپنے ڈبے لے کے بڑے بڑے، جیسے ہی وہ دودھ والے چڑھے یہ باہر آ گئے، کہ اتر گیا نیچے، ان کے دوست تھے کہ یہ دیکھا نہیں کتنے آدمی چڑھ گئے، دوسرے اس میں جا کے بیٹھے، پھر بڑی مشکل سے متدل ہوئے، پھر باپ نے ان کے کبھی حل بج دیے نہیں. اگر ذکر کی کثرت سے پاگل ہو گئے، دماغ میں خشکی مڑ گئی، تو شیخ کیا کرے گا؟ دماغ غیر معتدل ہو گیا، اب تو شیخ کے قابو سے باہر ہو گئے، اب شیخ بھی نہیں بجا سکتا سوائے اس کے کہ لنگوٹی باندھ کر آپ باہر نکل جائیں اور مجذوب کا لقب مل جائے. حالانکہ آپ مجذوب نہیں ہوئے، پاگل ہو گئے، مجذوب نہیں ہوئے، مجنون ہو گئے. پھر فرمایا کہ ایک بچہ دور سے رو رہا ہے اور اماں اماں کر رہا ہے، اور دوسرا بچہ ہے جو ماں کی گود میں خاموشی سے دودھ پی رہا ہے، اماں اماں بھی نہیں کر رہا. بتاؤ کون مقرب ہے؟ عام لوگ جو بھولے بھالے ہوتے ہیں وہ انہی کو زیادہ ذاکر سمجھتے ہیں جو تسبیح پر اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جو اس بچے کی طرح ہیں جو ہر وقت ماں کا دودھ پی رہا ہے اور اماں اماں نہیں کہہ رہا، وہاں تک نظر نہیں پہنچتی. بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کے اعمال ظاہرہ بہت کم نظر آتے ہیں، یعنی ان کے نوافل تو اور تسبیحات وغیرہ نہیں نظر آتی، جیسے ہمارے حضرت والا تو ذکر کو بھی سب کچھ فرماتے تھے لیکن کثرت نہیں تھی اس کی، خصوصاً اس آخری زمانے میں. شروع زمانے میں تو خیر حضرت والا کی صحت اچھی تھی تو، لیکن رات کو آخری رات میں اٹھ کے کچھ پڑھ لیتے تھے کچھ ذکر وغیرہ نوافل وغیرہ، لیکن اب جب روف ہو گیا تو اب تو حضرت والا بالکل عشاء کے بعد دو نفل پڑھ لیتے تھے، پھر رات کو سوتے تھے. آپ نے دیکھا تو کہ نواز ذکر و تسبیحات بھی زیادہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن کیا چیز نظر آتی تھی کہ ہر گناہ سے ایک گناہ، یعنی چاہے کسی ماحول میں حضرت چلے گئے، لندن امریکہ کہیں بھی، ایک نظر خراب ہوتے ہوئے حضرت کی نہیں دیکھی، خود ہر وقت نظر جھکا کے گزر جانا، دوسروں کو بھی تنبیہ کرنا کہ دیکھو سامنے سے، دوسرے جھلک بھی مل گئی فوراً فرماتے کہ راستہ بدل دو. امریکہ میں فرمایا کہ آگے سے موت پیچھے سے گوت، اے میر جلدی سے کر آخو. تو یہ چیز تھی اصل چیز، تو یہی لوگ قلندر ہیں، یعنی حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ قلندر وہ ہے کہ جس کے ظاہری اعمال زیادہ نظر نہ آئے لیکن ایک گناہ بھی نہیں کرے، ہر وقت اللہ کو راضی رکھے اور اپنے دل پر دل کا خون کرتا رہے، تمناؤں کا خون، حرام تمناؤں کا خون کرتا رہے، وہی قلندر ہے. ظاہری اعمال اسے کم نظر آتے ہیں لیکن اس کے باطنی اعمال ایسے ہیں کہ اس کی تقلید کر لے وہ بھی قلندر ہو جائے. بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کے اعمال ظاہرہ بہت کم نظر آتے ہیں لیکن ان کی جان ہر وقت اللہ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ بعض اولیاء ایسے ہیں کہ وہ اگر تہجد میں اٹھنا چاہیں تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے پیر دباؤ تاکہ پھر سو جائیں. صحت ناساز ہے، دماغ کمزور ہے، اگر رات کو اٹھ جائیں تو دن کو پڑھا نہیں سکتے، دین سکھا نہیں سکتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں اور بعضوں کو جگا دیتے ہیں. قرب کی بے شمار قسمیں ہیں، قرب کی بے شمار قسمیں ہیں، کسی کو اٹھا دیتے ہیں، جگا دیتے ہیں، کسی کو سلا دیتے ہیں. مولانا منصور الحق صاحب نے ترجمہ کیا. بنگلہ دیش کے ایک محدث ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا مرید ہونے کے لیے تہجد ضروری ہے؟ میں نے کہا بالکل ضروری نہیں، کون کہتا ہے کہ تہجد ضروری ہے؟ اور فرض واجب سنت موقع ادا کر لیجئے اور گناہ نہ کریں تو آپ ولی اللہ ہیں، کیونکہ جو کسی وقت گناہ نہیں کرے گا وہ ہر وقت باخدا رہے گا، اور جب باخدا رہے تبھی تو گناہ نہیں کرے گا. مجھ سے مرید ہو گئے، سب سے وہاں کے سب سے پہلے محدث حضور ڈھاکوی کہلاتے تھے، اسی بات پر سے مرید ہوئے، اور کہا کہ میں اسی لیے مرید نہیں ہو رہا تھا کہ تہجد کی پابندی ہوگی، میرا مزاج کمزور ہے، اگر رات کو اٹھ جاؤں تو دن بھر چکر آتے ہیں، اور میں مدرسے سے پڑھانے کی تنخواہ لیتا ہوں، میرے لیے رات کو اٹھنا کیسے جائز ہوگا؟ ایسے کمزوروں کے لیے تہجد گزار ہونے کا ایک آسان نسخہ ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے، عشاء کے بعد وتر سے پہلے چند نفل پڑھنے سے تہجد کی نماز حاصل ہو جاتی ہے. شامی نے روایت نقل کی ہے، کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل. ملا علی قاری نے لکھا ہے، لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل. حدیث کا ترجمہ ہے، کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، جو عشاء کے بعد کچھ نوافل پڑھ لے وہ تہجد میں اس کا شمار ہوگا، فہو من اللیل. اور ملا علی قاری نے لکھا ہے، لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، وہ کاملین میں سے نہیں ہو سکتا جو تہجد نہ پڑھے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ وتر سے پہلے چند نوافل پڑھ لے، جیسا کہ شامی نے حدیث نقل کی ہے، اور شامی کا فقہی فیصلہ ہے، فإن سنة التهجد تحصل بالتنفل بعد العشاء قبل النوم، عشاء کے بعد سونے سے پہلے نوافل پڑھنے سے سنت تہجد حاصل ہو جاتی ہے. قیامت کے دن ایسا شخص تہجد گزار اٹھایا جائے گا جو عشاء کے بعد وتر سے پہلے تہجد پڑھ لے، اور یہ کمزوروں کے لیے ہے جو اقوا ہے، زیادہ قوی طاقت والے ہیں، وہ رات کو اٹھیں کہ ان کے لیے یہ افضل ہے، تقوی والے یعنی بہت اچھی صحت رکھتی ہیں وہ اٹھیں، مگر کم سے کم چھ گھنٹے نفل پڑھنا ضروری ہے ان کے لیے بھی، اگر وہی چھ گھنٹے سونا ضروری ہے، اگر سو نہیں سکتے اتنی نیت نہیں اتنی طاقت نہیں ہے تو ایسا طاقتور شخص بھی نہ اٹھے، ورنہ وہ اس کے دماغ میں بھی خشکی ہو جائے گی. خوب سمجھ لیں کہ مغفرت جو ہوگی رحمت الہی سے ہوگی، غیر محدود عظمتوں کا حق محدود طاقتوں سے کہاں ادا ہو سکتا ہے، اس لیے کاملین جو ہیں وہ نظر رحمت الہی پر رکھتے ہیں. حق تعالیٰ اگر چاہیں تو دو رکعت پر بخش دیں، اور چاہیں تو 20 رکعت والے کو پکڑ لیں، بس اس لیے رحمت پہ نظر رکھو. اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں کل انشاءاللہ دو دن کے لیے، تیسرے دن تو آ ہی جائیں گے، دو دن کے لیے حیدرآباد کا سفر ہے، دعا فرمائے کہ عافیت سے ہو، قبول فرمائے اور صحت ایسی کر دیں کہ اللہ جیسے حضرت چاہتے تھے کہ میں قریا گاؤں گاؤں پھر ابھی تو خیر وہاں دو دن کے لیے زیادہ جامد کام ڈائلسس ہوتی ہے فی الحال، اس کی دو ہی دن ایک جائیں گے سنیچر کی صبح کو انشاءاللہ، اور اتوار رہیں گے، اور پیر کی دوپہر تک انشاءاللہ یہاں پہنچ جائیں گے. دعا بھی کیجیے اللہ خوب کام لے لے، قبول فرمائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور میرے لیے بھی مفید فرمائے، اور جو سامعین ہوں جو احباب دوست ہوں اللہ سب کے لیے مفید بنائے، اور ان کے قدموں کی برکت سے اللہ میری نجات کا ذریعہ بنا دے. اس لیے اچھا بگر یہاں وہ تو نشر ہوگی مجالس جو وہاں سے ہوں گی یہ جو ہوتی ہیں. ایک تو بتا دو کیا کیا وقت عشاء کی مجلس جو ہے یہاں نشر ہوگی یا اتوار والے دن وہی صبح کی مجلس جو ہوتی ہے وہ بھی نشر ہوگی اور سنیچر کی رات میں جو اتوار کی رات میں جو ہوگی وہ بھی نشر ہوگی اور ہفتے کے دن ہفتے کی رات والی مجلس بھی نشر ہوگی. یہیں سے جو لوگ یہاں مستورات آتی ہیں جو مرد آتے ہیں جو وہاں نہیں جا رہے وہ یہاں آ کے سن سکتے ہیں اس کا انتظام کر دیا گیا ہے. یہاں بھی نشر ہوگی اور مستورات جہاں جس مکان میں ہوتی ہیں وہاں بھی نشر ہوگی ان شاء اللہ تعالی. بس اتوار کی مجلس ہاں دیکھو یہ بھی پروین بتا رہے ہیں تو مجھے معلوم نہیں اتوار کی مجلس جو صبح 11 بجے ہوگی یہاں بھی ہوئی ہوا کرے گی. اب اتوار کی مجلس صبح 12 بجے کے بجائے 11 بجے ہوا کرے گی اور وہاں بھی 11 بجے ہوگی. ہفتے کی رات کی مجلس عشاء کے بعد کی مجلس وہ نشر ہوگی اور اتوار کی صبح کی 11 بجے کی مجلس وہ نشر ہوگی اور یہاں پھر وہ اتوار کی رات کی مجلس بھی وہ بھی نشر ہوگی اور آئندہ سے مجلس اتوار کی جو ہے وہ 12 بجے کے بجائے ویسے 10 بجے ویسے سوچا بھی اس سے تو مشورہ کرنا تھا 10 بجے تک وہ مجھے فرصت نہیں ہوتی پھر بعد میں بتائیں گے ان شاء اللہ. ابھی تو 11 ہی بجے کا ہے پھر اس کے بعد اگر ترمیم ہوئی تو بتا دیں گے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.